انسان زیادہ سے زیادہ معمولاً یہی سب دیکھ پاتے ہیں. اس کے پیچھے ایک اور چیز ہے جو مستقل ہے, اس میں کوئی تبدیلی ممکن نہیں ہے. وہ کیا ہے؟ یہ جو نماز آپ نے پڑھی اس میں کچھ چیزیں متغیر تھیں, کچھ چیزیں مستقل تھیں. اس کے پیچھے ایک اور مستقل عنصر ہے, وہ کیا ہے؟ بندگی کرنی ہے یا نہیں کرنی ہے. ہاں, بندگی کرنی ہے. یہ لیئرز کا نظام ہے. اس بندگی سے پیچھے بھی ایک اور مستقل حقیقت ہے, وہ کیا ہے؟ مجھے کہ خدا خالق ہے اور میں مخلوق ہوں. اب ہم لوگوں کے ساتھ جو مشکل ہے وہ یہ کہ ہم اس میں پھنسے رہ گئے ہیں کہ ظاہر میں کیا ہونا ہے, اور پیچھے جو دو لیئرز ہیں ان دو لیئرز کے اوپر ہماری توجہ نہیں ہو پا رہی. پہلی لیئر کا تعلق عقائد سے ہے, دوسری لیئر کا تعلق اخلاقیات سے ہے. پہلے حصے کے اندر یہ طے ہونا ہے کہ میں خالق ہوں یا میں مخلوق ہوں. اگر میں مخلوق ہوں تو میں خود سے ہوں, اتفاقاً خلق ہوں یا منصوبے کے تحت خلق ہوں. یہ عقائد کا حصہ ہے. بدقسمتی سے ہماری اس پہ توجہ نہیں رہی. دوسرے حصے میں چونکہ میں مخلوق ہوں اور ایک خالق نے مجھے کسی منصوبے کے تحت خلق کیا ہے, تو میری کامیابی کس میں ہے؟ بندگی میں ہے یا اپنی منمانی میں ہے؟ بندگی میں. اس کو بھی ہم نے بلا دیا. تیسرے لیئر کے اندر گفتگو آئی مجھے کہ چونکہ بندگی میرے لیے ہدف ہے, مجھے نماز پڑھنی چاہیے نہیں پڑھنی چاہیے؟ خدا نے کہا نہیں پڑھو, اقیم الصلاۃ. ہماری دینی معلومات یہاں سے شروع ہوتی ہے, ہماری دینی معلومات یہاں سے شروع ہو رہی ہے. اس کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے؟ اس کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے کہ جو لوگ دین پر عمل نہیں کر رہے انہیں ہم کنونس نہیں کر پا رہے کہ کیوں عمل نہ کریں, اور جو دین پر عمل کر رہے ہیں وہ زیادہ تر دین کا فائدہ نہیں دکھا پا رہے ہیں. وہ دین کا فائدہ نہیں دکھا پا رہے ہیں. مثال کے طور پر ایک عمومی شکایت آپ نے یقیناً اپنے معاشرے کے اندر سنی ہوگی, وہ یہ کہ میں فلاں آدمی سے ملا, وہ پنج وقت نمازی اور پرہیزگار, اور اس نے میرے ساتھ یہ کر دیا. آپ نے یقیناً یہ جملہ بہت دفعہ سنا ہوگا اپنے معاشرے کے اندر. اچھا, اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری انڈرسٹینڈنگ جو دین کے بارے میں ہے وہ اس سامنے کی لیئر سے پیچھے نہیں جا پا رہی. نماز اس کے پیچھے بندگی, بندگی کے پیچھے خالق اور مخلوق کا رشتہ, وہاں تک بات نہیں جا رہی ہماری. ہم اسی میں قید ہو گئے کہ نماز پڑھنی ہے یا نہیں پڑھنی, اور اگر پڑھنی ہے تو ٹھیک ہے پڑھ لی اور معاملہ ختم ہو گیا, بعد میں آزادی ہے. اور نہیں پڑھنی کسی نے تو نہیں پڑھنی, معاملہ ویسے ہی اس کا ختم ہو گیا. یہ بہت بڑی ہماری مشکل ہے. اور جو دین کی بقا ہے پوسٹ ماڈرن زمانے کے اندر, وہ اس سے ہے کہ یہ دین پیچھے تک جائے گا. انسان کتنی ہی ترقی کیوں نہ کر لے, بنیادی سوال اس کے سامنے رہے گا یہ خالق ہے یا مخلوق ہے. اگر مخلوق ہے بندگی کرنی ہے یا بندگی نہیں کرنی ہے, یہ سب سوال اس کے سامنے رہیں گے. اور دین اسی کے اوپر قائم رہتا ہے, اس کے ذریعے سے وہ انسانوں کو تبدیل کرتا ہے. اور بس اس سلسلے میں ایک آخری جملہ اور عرض کرتا چلوں, ایک آخری مطلب وہ یہ کہ آج کے زمانے میں جو مغربی دنیا کے اندر بہت بڑی مشکل آ گئی ہے وہ یہ کہ وہ دین سے تھک کر بے دینی پر آئے, اور اب بے دینی سے تھکنے کے بعد نہیں جانتے کہ اب جانا کہاں پر ہے. ان کے ساتھ جو بہت بڑی مشکل آ گئی ہے وہ یہ کہ پہلے وہ کئی سو سال تک دین کا نام لیتے رہے, اور بدقسمتی سے ایسا دین تھا جس نے چلنا نہیں تھا. اس کے بعد دین سے بھاگ کر بے دینی میں پناہ لی, اور اب نہیں معلوم کہ اب کس چیز میں پناہ لینی ہے. لہٰذا زندگی کے چند سال گزارنے کے بعد ان کے سامنے کلیئر نہیں ہوتا کہ زندگی کا ہدف رہے گا کیا. بہرحال یہ وہاں کی ایک مشکل ہے. ہمارا اس سے تعلق کم ہے, ہم دوسرے موضوع کے اوپر آتے ہیں کہ دین کا اثر کیوں ختم ہوتا جا رہا ہے, دین کا اثر کیوں نہیں ہو رہا لوگوں کے اوپر. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. صلی اللہ علیہ وسلم. کئی اسباب ہو سکتے ہیں. شہید متاری نے ایک انتہائی نفیس مختصر سی کتاب لکھی تھی مغربی دنیا میں مادہ پرستی کے اسباب کے اوپر, کہ جو مغربی دنیا ہے اس کے اندر مادہ پرستی کیوں پھیل گئی ہے. وہ کتاب اس لحاظ سے اچھی ہے کہ وہ 30-40 سال پہلے لکھی گئی تھی جب مشرقی دنیا کے اندر مادہ پرستی اتنی نہیں پھیلی تھی. تو اگر کوئی اس کتاب کو پڑھے اور اس کتاب کو پڑھنے کے بعد دیکھیے اب جو مشرقی دنیا میں مادہ پرستی پھیل گئی ہے اس کا کیا سبب ہے, تو بہت اچھا مقایسہ کر سکتا ہے وہ کہ یہاں پہ کیوں ہو رہا ہے. ہم لوگوں کے ساتھ مشکل کیا ہے, دین ہم پہ اثر کیوں نہیں کرتا ہے. یعنی میں کبھی کبھی حساب لگاتا ہوں تو کراچی کے اندر 3-4 لاکھ مجلسیں ہر سال ہوتی ہیں یہاں پہ, اور اثر مفقود ہوتا جا رہا ہے, اثر کم ہوتا چلا جا رہا ہے. تو اس کی چند وجوہات سمجھ میں آتی ہیں. بہت بڑا ایک معاملہ جو مجھے سمجھ میں آتا ہے وہ یہ کہ ہم نے دین کا جس طرح تجربہ ہونا چاہیے وہ تجربہ نہیں کیا ہوا. اس کا ایک مقدمہ عرض کرنے کی جسارت کروں گا, درود بھیجے گا محمد وآل محمد, صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ. آپ نے اور ہم نے کہیں نہ کہیں اسکول اور کالج کے زمانوں میں سائنس پڑھی ہوگی, اور اس میں ہم لوگ مختلف سائنس کے لاز پڑھا کرتے تھے. مجھے یاد ہے آج تک چارلز لا, بوائز لا, پتہ نہیں آئنسٹائن کے کون کون سے لاز یہ لوگ ہم لوگ پڑھا کرتے تھے, یا پتہ نہیں وہ لینسز کے ریفلیکشن کے لاز اور یہ اور وہ. ان میں سے کتنوں پر ہمارا یقین تھا؟ میرا اپنے خیال ہے کہ ہم میں جو مجھے ابھی تک یاد آ رہا ہے, اچھے کالجوں میں پڑھنے والے بچے بھی زیادہ تر رٹا کرتے تھے. کچھ لٹرلی رٹا کرتے تھے اور کچھ لوگ ایک اور سینس میں رٹ لیتے تھے. بلیف نہیں تھا, بلیف نہیں تھا, یقین کیوں نہیں تھا ہمیں؟ یعنی میرا اپنا ایک خیال ہے, میں کراچی کے ایک اچھے کالج میں پڑھا کرتا تھا, دہلی کالج اس زمانے بہت مشہور تھا, اور اس کلاس میں بھی شاید 70-80 کی کلاس میں 3-4 بچے ایسے ہوتے ہوں گے جن کو ان قوانین کے اوپر یقین تھا. اچھا کیوں ایسا ہے؟ انسان جب تک کسی چیز کے تجربے سے نہیں گزرتا اس کا یقین اس کے دل میں سرایت نہیں کرتا, دل میں یقین سرایت نہیں کرتا. مثلا آپ نے یقیناً بہت سارے لوگوں کو احتیاطیں بتاتے سنا ہوگا کہ بھئی اس معاملے میں یہ احتیاط کر لو, اس معاملے میں وہ احتیاط کر لو. اچھا جو ذرا جوان ٹائپ کا ہوتا ہے وہ ان احتیاطی فارمولوں کو سن سن کے چڑتا رہتا ہے, چڑتا رہتا ہے کہ بھئی یہ کیا ہر وقت احتیاط احتیاط احتیاط. اچھا لیکن جو عمر رسیدہ ہوتا ہے وہ ان احتیاطوں کے نہ کرنے کے نتیجے میں کچھ سزائیں اٹھا چکا ہوتا ہے, اس کی زندگی میں کچھ تجربے ایسے ہو چکے ہوتے ہیں جس میں اس نے وہ احتیاط نہیں کی اور کسی معاملے سے گزرا. مثال کے طور پر اگر کسی نے بے احتیاطی میں گاڑی کھلی چھوڑ دی ہو اور اس کی گاڑی چوری ہو گئی ہو تو اگلی دفعہ کتنا امکان ہے کہ گاڑی کھلی چھوڑ کے جائے گا؟ میرا اپنے خیال ہے کہ ایکسٹرا کیئر اس بات کی کرے گا کہ گاڑی میری کھلی نہ رہ گئی ہو, چونکہ ایک دفعہ گاڑی غائب ہو چکی ہے. یہ ہم سب کے ساتھ ہوتا ہے, ہم لوگ سنے پہ کم اور تجربے پہ زیادہ یقین رکھتے ہیں. یہ بہت اچھی بات ہے, درود بھیجے گا محمد و آل محمد, علیکم السلام و رحمۃ اللہ, محمد و آل محمد و عجل. تو ہم سب کے ساتھ یہ ہے, اور جو ہم لوگوں کے ساتھ ایک بہت بڑی مشکل ہے وہ یہ کہ ہم لوگوں نے دینی تجربے کرنا تقریباً بند کر دیے, دینی تجربے کرنا بند کر دیے. میں تجربے کی دنیا سے, دینی تجربوں کی دنیا سے ایک تجربہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد, صلی علی محمد و آل محمد و عجل. 1996 میں میں ایران چھوڑ کر پاکستان آ رہا تھا, اور یہ ہماری زندگی کا بہت بڑا فیصلہ ہوتا ہے جو طالب علم ملک سے باہر کہیں علم حاصل کرنے کے لیے جاتے ہیں, کچھ عرصے رہنے کے بعد جب وہ واپس آ رہے ہوتے ہیں, چاہے وہ قم سے آ رہے ہوں چاہے وہ امریکہ سے آ رہے ہوں, وہ ٹائم بہت سخت ٹائم ہوتا ہے, بڑا بہت بڑا فیصلہ ہوتا ہے, خاص کر اگر ہماری طرح کوئی 12 سال کے بعد آ رہا ہو تو بہت بڑی لائف میں چینج ہوتی ہے وہ. تو جب واپس آ رہے تھے تو مجھے یاد ہے کہ ایک دوست نے ہم سے پوچھا کہ تم کیا کرو گے وہاں پہ جا کے, اور یہ ایک اور بہت بڑا سوال ہوتا ہے جس کا میرا اپنا خیال ہے کہ شاید کوئی بھی قم میں رہنے والا جواب نہیں دے پائے گا اتنی آسانی سے. تو میں نے اس سے کہا کہ میں نے دین سیکھے ہوئے 12 سال ہو گئے مجھے, دین سیکھتے ہوئے میں چاہتا ہوں اب دین کو تجربہ کروں, تاکہ مجھے سمجھ میں آئے کہ جو دین میں نے 12 سال سیکھا ہے یہ دین فائدہ دیتا ہے نہیں دیتا ہے. تو اس نے کہا تم تجربہ کیسے کرو گے؟ تو میں نے اس سے کہا کہ دیکھو مثلا ہم نے بچپن سے سنا ہے کہ نماز کے بعد جو تسبیح ہم لوگ پڑھتے ہیں یہ ہمارے لیے اللہ کے نبی نے ایک تحفہ دیا ہے جو بی بی سیدہ طاہرہ سلام اللہ علیہ کے نام پر. اور اس کے لیے ایک روایت بیان کرتے ہیں, اور روایت یہ ہے کہ بی بی تشریف لائیں اور اللہ کے رسول سے ایک خادمہ کا مطالبہ کیا. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میں کیا تمہیں ایسی کوئی عبادت نہ بتاؤں جو اس خادمہ سے بڑھ کر کرامت. اس موقع پر اللہ کے رسول نے یہ تسبیح عنایت فرمائی. تو میں نے یہ سوچا کہ خادمہ کے مطالبے میں اور تسبیح دینے میں کوئی تعلق تو ہونا چاہیے. یعنی اگر بیوی نے کہا کہ خادمہ دی جائے تو خادمہ کیوں دی جائے؟ کام کرنے سے تھکاوٹ ہوتی ہے, کام میں کوئی شریک ہو جائے تو کام آدھا ہو جائے گا, تھکاوٹ کم ہوگی. پھر میری سمجھ میں ایک بات آئی مجھے کہ کیا تسبیح کا کوئی اثر تھکاوٹ کو دور کرنے میں ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ کام کے آسان ہونے میں, چلیے تھکاوٹ تو اثر ہے کام کے بعد کا, کام کا آسان ہو جانا اس سے بھی پہلے ہے, تو تسبیح یا تو تھکاوٹ ہونے کے بعد تھکاوٹ دور کرے یا مشکل کام کو میرے لیے آسان کرے. دو میں سے کوئی ایک کام کرے, یا اثر یا مؤثر, کوئی چیز تو ہو اس میں, یعنی کاز اینڈ افیکٹ میں سے, یا افیکٹ پہ عمل کرے یا کاز پہ عمل کرے. اور اگر دونوں میں عمل نہیں کر رہی تو پھر بے مورد ہو جائے گی نعوذ باللہ تعالیٰ. تسبیح اس موقع پر اس مطالبے کے جواب میں دینا بے مورد ہوگا, اور ظاہر ہے کہ اللہ کے رسول بے مورد کام نہیں کریں گے. تو میں نے اپنے دوست سے کہا کہ میں یہ تجربہ کرنا چاہتا ہوں کہ بھائی یہ تسبیح واقعاً کام آئے گی یا نہیں آئے گی. اور کیا مثال, اور مثال یہ کہ بھائی اتنے فارمولے ہم نے سنے ہیں دین میں رزق بڑھانے کے. اب میں قم میں بیٹھا ہوں, مجھے ایک اسکالرشپ مل رہا ہے, مجھے رزق کی کوئی مشکل ہے ہی نہیں کہ گھٹے گا یا بڑھے گا, مجھے وہاں کیا مشکل ہے. تو اب میں یہ کروں گا کہ میں پاکستان واپس جاؤں گا, عام لوگوں کی طرح نوکریاں کروں گا, رزق کمانے کی کوشش کروں گا, اس کے بعد دیکھوں گا کہ وہ رزق بڑھانے والے نسخے کام آتے ہیں یا نہیں آتے. میں نے اس سے کہا کہ یہ میرا دینی تجربہ ہوگا. تو مجھے یاد نہیں آتا اس نے مدت پوچھی یا نہیں پوچھی, تو میرا اندازہ یہ تھا کہ 5-10 سال تو لگ ہی جائیں گے تجربے کرتے کرتے. اندازہ انڈرسٹینڈنگ تقریباً یہ تھی میری. 10 سال کے بعد سے مجھے ان تجربوں کا اثر نظر آنا شروع ہوا. اب الحمدللہ رب العالمین 18 سال ہو گئے, 18 سال ہو گئے. اس 18 سال میں میں نے بہت سارے تجربے کر لیے ہیں, دین کے کاموں کے تجربے کیے. ان تجربوں سے کچھ چیزوں پر دین کے میرا یقین آ گیا, میرا یقین آیا. جو مجھے کمی نظر آ رہی ہے اپنے معاشرے میں وہ یہی نظر آ رہی ہے, ہم دین کے اوپر تجربہ نہیں کر رہے, دین کو منقول لے رہے ہیں. یہ نقل ہوا ہے تو میں لے لیتا ہوں, خود تجربہ کروں گا نہیں. اچھا, کیا نقل کے اوپر اور سننے کے اوپر اعتماد کروں گا؟ وہ بھی چندہ نہیں. اعتراض بھی نہیں کروں گا لیکن بہت زیادہ دل کا اطمینان بھی نہیں ہوگا. تو پھر دین کیسے پھیلے گا, دین کا اثر کیوں ملے گا؟